سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلام الحكيم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخرج الترمذي الإمام في سننه الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، أو كما قال. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور دوسرا روح کا. جسم کی کفالت بظاہر انسان کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور علاج معالجہ کرتا ہے، اسی کے اندر روح بھی رہتی ہے. لیکن روح اس کے کسی درجے کے اندر اختیار میں نہیں. یہود نے چند مخصوص سوالات جو کیے تھے، ان میں ایک سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اسی طرح اس انسان کے دو حصے ہیں، ایک مٹی سے بنا ہے، خاکی ہے، اس کو واپس خاک ہونا پڑے گا. کل شئن یرجع الی اصلی. اور دوسرا حصہ سماوات سے آیا ہے، اللہ تعالی کے خاص حکم پر. روحم من امرنا وروحم من عندنا. وہ بالائی مخلوق ہے. معذرت بھی اس لیے کی کہ تم نہیں سمجھتے ہو، تمہارا علم بہت کم ہے. اصل میں یہود کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے پانچ سوالات کیے تھے، اور ان کے خیال میں ان کے جوابات سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. ان میں ایک سوال یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تھا. یہ تو شام کے انبیاء مصر کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت یوسف نازل فرمائی احسن القصص کے ساتھ. اور دوسرا سوال ان کا تھا اصحاب کاف کے بارے میں، اور تیسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور چوتھا تھا موسیٰ و خضر کے بارے میں، اور پانچواں تھا روح کے بارے میں. جس سوال کی جو ہے اتی، اس میں انہوں نے سوال کیا اور اللہ نے جواب دیا. پوچھنے وقت علماء نے ان کو کہا کہ مت پوچھو، کہیں ایسا جواب نہ دے جو ان کی حقانیت کی دلیل ہو اور تمہاری شرمندگی کا باعث. یہ یونان کے فلاسفہ روح کو جسم مجرد کہتے تھے، اور بعض ان کو مرکب کہتے تھے. لیکن روح کے بسیط ہونے سے بے خبر تھے. اسی طرح دنیا کے اور بھی جتنے بھی قلمکار تھے اور عقل کے اور دانش کے دعوے دار تھے وہ بھی روح کے بارے میں اظہار رائے کرتے تھے. لیکن انبیاء علیہ السلام روح کا جواب نہیں دیتے تھے. مدینہ منورہ میں ایسی غیر آباد جگہ کی طرف آپ کے تشریف آوری ہوئی چند صحابہ کے ساتھ, وہاں یہودی آبادی تھی اور ان کے وہ پرانے لوگ بیٹھے تھے. آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے بعضوں نے کہا پوچھو, بعضوں نے کہا مت پوچھو. جب انہوں نے پوچھا اور آپ کا رنگ مبارک بھی متاثر ہوا اور خاموشی اختیار کی, تو ان کے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ اب تو تمہیں ایمان لانا چاہیے, کیونکہ نبی برحق ہے, اس لیے روح کے جواب دینے سے گھبرا رہا ہے. اور یہی انبیاء کی شان ہے کہ وہ ان علوم میں نہیں پڑھتے ہیں جو خالص اللہ سے وابستہ ہے. اس لیے اللہ نے بھی اس شان سے اس کا کہا کہ آپ سے روح کا پوچھتے, آپ اتنا ہی کہے کہ روح میرے رب کے حکم کا نام ہے. روح آ گئی اور روح چلی, سیر آلہ اور سیر آڑا تو جن پسال. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ روح کی حقیقت بساطت کو سمجھنے کے لیے ناکافی. دیکھو ایک پرائمری کے بچے کو بی اے اور ایم اے کے مسئلے کو سمجھانے میں پروفیسر اور لیکچرار کو گرانی پیش آئے گی, وہ کہہ رہے آپ اس مقام کے نہیں ہیں. ہمارا ایک ساتھی تھا, وہ مل میں کام کرتا تھا اور چھٹی کی رات سارے نوجوان اکٹھے ہو کے اپنے ڈیرے میں وہ ڈول ڈپکڑے بجاتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ ہزار مسائل کے ورشوگر کتاب. یہ دنیا جو ہے یہ بیل کے سینگوں میں پڑی ہوئی ہے, وہ جب ایک سینگ تھک جاتا ہے اور دنیا کو ایک سے دوسرے پر منتقل کرتا ہے تو زلزلہ واقع ہو جاتا ہے. اس قسم کے اکو اور بکو اور سندر بکو وہ آپس میں یہ لڑاتے ہیں, تو اس مسائل میں سے ایک مسئلہ ان سندر گاڑیوں کے درمیان وہ جو گانا گانے والے تھے نا, ان میں اختلافی ہو گئے تھے. ایک مولوی کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے تو وہ جو بجانے والے ہوتے ہیں گانے والے وہ قاضی اور چالاک بہت ہوتے ہیں, وہ مولوی سے الجھنے لگے. تو مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ چپ ہو جاؤ, تم کوئی عالم ہو کیا؟ تو خود میں سب مسلوں کے ستار تمہارا شوق کے روزگار بلا کر, تو انہوں نے پھر وہ مسائل پڑھے اور علم پڑھا اور بہت دور تک پڑھا, ایشیا کے مقتدر ادارے کے فقی اور مفتی ہو گئے. تو ہمارا ساتھی جن کو جو ان کو جانتے تھے کبھی کبھی ان سے کہتے تھے کہ بیٹا ہم تو بڑے قبول ہیں, بے مطلب ابتدا غریب کی اس طرح سے. تو عادت جاتی نہیں ہے, لیکن اس کو اس بات سے غیرت آ گئی اور اس نے واقعی علم پڑھ لیا اور عالم دین ہو گیا، تمام علوم و فنون بکمال پڑھے اور صف اول کے استاد ہو گئے، بڑے استادوں کے تھے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہر شخص کا اپنا ایک میدان ہوتا ہے اور اس میدان میں وہ اچھا رہتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رکاوٹیں رکھی ہیں، اور یہ نہیں کہ جو کچھ کہے بس وہ بولے. نہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیتے اور یہ کہہ دیتے. آپ نے کہا وہ عائشہ، ہم پیغمبر لوگ کہاں بات کر سکتے ہیں، ہم کو تو بہت ڈر لگتا ہے. بڑے باپ سے جو بڑا بیٹا ڈرتا ہے، چھوٹا نہیں ڈرتا، وہ تو کبھی اس کی داڑھی کھینچتا ہے، کبھی جیب میں انہیں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو عواقب کا پتہ نہیں کہ یہ کتنے دور کا تھپڑ مار سکتا ہے. لیکن بڑے بیٹے کو پورا پتہ ہے، وہ بچتا ہے کہ اب بھید بھی نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے. تو چونکہ دو حصے ہیں انسانی انسانیت کے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان سے باقاعدہ انسان بن جاتا ہے. اور اس کو نہ جسم کے حصے کا اختیار ہے اور نہ روح کے کسی حصے کا اختیار ہے. یہ بس چل رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، پرزہ ہے. ناک میں درد ہوا کیوں ہوا؟ یہ یہاں سے ہٹائے اور کان میں چلا جائے اور کان والا درد پیر میں آئے، نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس جیسے بے خبر اور بے اختیار شاید کوئی خلقت ہو. فقہا اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کو قتل کرے اور گنہگار ہے، اور قاتل عامد واجب القتل اور جہنمی ہے، اس طرح اگر آدمی اپنی زندگی خود فنا کر لے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، تو وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہو. یہاں تک کہ اکثر ائمہ کے ہاں وہ ناقابل صلات علیہ، اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا، بڑا ظلم کیا ہے. مطلب یہ کہ انسان اپنے جسم اور اختیار کا مالک نہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک کسی شخص کو خوف پیدا ہوا اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ خوف ایک گھنٹے کا ہے یا جان لیوا ہے. اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ میرے جسم کا کون سا حصہ پہلے جائے گا، آنکھیں اندھی ہوگی یا ٹانگیں لنگڑی ہوگی، پیٹ کے درد سے مروں گا یا دماغ کے رسولی سے مروں گا، میں پہلے مروں گا یا میری بیوی پہلے جائے گی، کتنی اولاد میری زندگی میں ہوگی اور کتنی بعد میں فوت ہوگی، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی جو آسمانی قضا و قدر کے ہیں، یہ شخص نا واقف ہے، قطعاً واقف ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس ناواقفیت و لاعلمی کو بھی یہ اپنے لیے بڑا اقتدار سمجھتا ہے اور ملوکیت و سلطنت سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن کی بادشاہت کیسے کرو گے؟ فللہ الواحد القہار، اس ایک وحدہ لا شریک کیے جو واقعی زبردست زوراور اور قہر و غضب والے. علماء دین نے اسے استدلال کیا ہے کہ اعلی انتظام کے لیے انتظامی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت غصے کا بھی ہے. ہر چیز جو ہے نا نرمی سے اور شفقت سے نہیں، بلکہ وقتی سختی گوئی کے سکوز ہے نبات بکار نہ آئے جو خزلے. کبھی کبھی ذرا سختی بھی کیا کرے کیونکہ سالن میں بھر ٹلتا ہے چینی نہیں ٹلتی. ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. خون اگر بالکل سرد ہو جائے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا اور خون اگر بالکل خشک ہو جائے تو کینسر ہو جائے. درمیان میں رکھنا ہے. دنیا کے لیے باٹھوئیوں نے اس کا تو کام کر لیا کہ خون دوبارہ گرم ہو جائے اور آدمی نقل و حرکت کر لے, لیکن کتنی دیر تک کرے؟ اٹھ بیٹھے گا بھی, بات بھی کرے گا, سر بھی سنبھال سکے گا یا نہیں؟ اس واسطے اس کے لیے کوئی دوا علاج معالجہ آج تک نہ حکمت میں ہے نہ طب میں ہے اور نہ کسی اور زاویے خیالات میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ معجزہ دیا انی احیی الموتی, کہ میں بحکم خدا مردہ زندہ کر سکتا ہوں, دنیا حیران رہ گئی, سارے یہود یہ کیا کہہ رہے. تو اس میں مشکلات یہی پیش آتی ہے کہ ایک آدمی جو سرد ہو گیا اور اس کا خون جسم کا حصہ بن گیا اور گوشت کا لوتڑا بن گیا, لیکن بحکم الہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کلمات مبارکہ پڑھ کے دم کر لیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ قم بإذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھ جایا, کھڑے ہو جائے, وہ کھڑا ہو جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی تھے اور آخر انبیاء بنی اسرائیل تھے. معجزات ہر قسم کے انبیاء بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے. آخری سخت ترین معجزات کوڑ اور برس کا علاج اور مادرزاد اندھے کا علاج اور مردے کو زندگی بخشنے کا علاج ہے. یہ تقریباً افکار کے اندر ناممکن ہے. یہ طب اور حکمت کے ورطۂ اقتدار سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو یہ معجزہ دیا, ان کی صداقت کی نشانی بنائی. اب ہر شخص رائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری والدہ فوت ہو گئی جلدی کا, اور دوسرا آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ابا جی فوت ہو گئے علی شعبہ کا. حق تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو مر گئے ان کو اس دنیا میں دوبارہ لوٹانا نہیں ہے. وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون, حرام ہے کہ جو یہاں مر چکے اس جگہ پر آ گئے. ہاں معجزہ انبیاء اور کرامت اولیاء علیحدہ ساز و سامان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کو زندہ تابندہ جسد انصری کے ساتھ روح مال جسم آسمان پہ اٹھایا. چلتا میرے چلتا تلاش کی, چلتا میرا ہوش والتا میرا ہوش اور آگا دھیرے لٹو لیتی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے جو حکمتیں ہیں ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر مردے زندہ ہو جائے. معجزہ اور کرامت مستثنا چاہیے. اللہ اکبر و کبیر. اب دیکھو معجزہ اور کرامت, معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے, کرامت ولی کا ہوتا ہے, اور خالی پیلی تقریر زرولی کی ہوتی ہے. تو ایک شخص کو سانپ نے ڈسا ہے اور اس پر مطلوب وقت گزر چکا ہے اور اس کے جسم کا خون منجمد ہوا ہے, تو ایک قطرہ نہیں ملتا کہ ٹیسٹ ہو جائے کہ بھائی خون کا کیا حال ہے. جب بھی کسی جگہ کو کاٹتے ہیں تو وہاں سے پیپ نکلتا ہے, نوی اور زوی تلوی پینے نہ رہو. ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنے حساب سے کچھ کلمات قرآن شریف کے پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو دم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے جسم کے اندر کا منجمد خون اور وہ پیپ آنے میں زوے وہ غائب اور لال سرخ خون آ جاتا ہے. یہ کرامت ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے کرامات صادر ہو جائے. اولیاء اللہ کی کرامات اختیار میں نہیں ہے جب اللہ چاہے, اور معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اپنی قمیص بھائیوں کو دے کر قافلہ مصر سے شام روانہ ہو گیا. ولما فصلت العیر, جب قافلہ شام سے مصر سے شام روانہ ہوا, قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف, تو ان کے والد کہتے ہیں آج تو فضا میں کچھ خوشبو ہے یوسف کی, لولا ان تفندون, اے کاش کہ تم مجھے سودائی نہ کہو. سودائی آج میرے سے اپنے آپ بولتا رہتا ہے, اس کی کوئی حقیقت تو ہوتی نہیں ہے. اہل خانہ نے کہا بھی انک لفی ضلالک القدیم, یہ باتیں پرانی آپ کی دماغی بڑھاپے کی وجہ سے اور یوسف کے اجرام کی وجہ سے آپ کے منہ سے نکلتی رہی. اس کے بعد قافلہ پہنچا اور ان کے پاس یوسف علیہ السلام کا استعمال شدہ کمی تھی اور وہ سی جو خوشبو تھی. یکی پرسی دزا گم کر دفر ون, کہ اے روشن کو ہر تیرے خرد من. ایک آدمی نے اس بزرگ ذات یعقوب علیہ السلام سے پوچھا, ذمشرش بوئے پیرا ہنش میں دے, چرا در چائے کنانش ندی دی. مصر سے تو آپ کو قمیص کی خوشبو آ رہی تھی, تو کنعان تو آپ کے ساتھ شام میں ہے جس شہر کے یعقوب علیہ السلام تھے, اور اس کے اندر ایک ہفتے تک یوسف علیہ السلام پڑے رہے. یوسف کی خوشبو نہیں آ رہی, ان کی قمیص کی آ رہی ہے. مشکال جیسے لوگ کرتے ہیں. بگفت حوال ما برتے جہانس, دمے پیدا ہو جی گل تم نہانس. ہر نے کہا کہ بھائی ہمارا حال تو آسمانی بجلی کا ہے, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. گہے بر تار میں آلہ نشینم, گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی ہم اونچی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور آواز دیتے ہیں مدینہ منورہ میں منبر رسول پر عمر خطبہ دے رہے ہیں, اور ایک لشکر شمال مصر میں دشمن کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا ہے, اور دشمن کو پتہ تھا کہ ابھی جمعے کا وقت ہو رہا ہے, یہ لوگ جمعے کی نماز ضرور پڑھیں گے, اس دوران ان پر حملہ کر لیں گے. آسانی سے ان کے کمانڈر اور سب کام آ جائیں گے. اب کتنے کمانڈر, کتنے فوجی ابرار اور اخیار ہیں, لیکن مصر, شمالی مصر دیکھو نقشے میں, اور مدینہ منورہ مسجد نبوی دیکھو, اور عمر منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, اور اچانک شروع ہوگا, یا جاریہ یا ساریت الجبل, وہ ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, جمعہ چھوڑ دو. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہے جب قضا ہو کب ادا ہو. حضرت ساریہ نے ساتھیوں کے سمیت خطبہ چھوڑ کر باہر نکلے تو واقعی دشمن بہت قریب تک آ چکا تھا, اور حملہ بس تیار کر سجدے کے ساتھی یہ عمر کو منبر مدینہ پر مصر نظر آ رہا ہے, اور ان کے بھی پہاڑ اور وہاں کا بھی دشمن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد میں, لوگ آرام کر رہے تھے, آپ نے ان کو جگایا. ایک آدمی کمبل اڑا ہوا تھا, اس کی طرف دوبارہ مڑ گئے, اس نے کہا اٹھ گیا ہو, اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ سب اٹھ گئے تیار ہو گئے سنتیں پڑی, تو آپ مصلے پر آ گئے ہو گئے پڑھانے کے لیے, اور وہی شخص وہ ظالم جو تھا وہ چھرا لے کے ہو نیزہ لے کے حضرت عمر کو پیچھے سے مارا, اور آپ تلاوت کرتے کرتے اچانک تلاوت کی جگہ فریاد منہ سے نکل لے, اور ممبر کو ایسا ہاتھ سے پکڑ کے بیٹھ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ صلی بہم خفیفاً, ہلکی پھلکی جلدی پڑھا لو. عبد الرحمن ابن عوف نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے نماز پڑھائی, اس حال میں بھی نماز پوری. پچھلی صفحے حیران ہے کہ نماز شروع کی تھی عمر نے, درمیان میں فریاد آئی, اور اب ختم کر رہے عبد الرحمن ابن عوف, اور عمر تو ایک ایک رکعت میں سورت یاسین اور سورت یوسف جیسی سورتیں پڑھتے تھے. یہ تو بہت مختصر ہو گئی, دیکھا تو اگڑم دگڑم ہو رہا ہے, نمازیوں کے درمیان صفوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو کوئی آدمی ہے جو صحابہ کو مار رہے ہیں اور صحابہ ان کو پکڑ رہے ہیں. جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ پکڑ میں نہیں آ رہے تو کمبل وہی کمبل اسے چھین کے اسے پھینکا, تو کمبل میں تو پھر نیزہ کام نہیں کرتا, تو اسی نے اپنے آپ کو اندر سے نہر کر لیا, ذبح کر لیا. حضرت عمر نے کہا پوچھو دیکھو کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ وہ فلاں زرگر کا غلام ہے. میں نے تو اس کو اچھی بات کہ ظالم نے کہا تھا کہ اونٹ گرا دوں گا, ایسا جو اٹھے گا نہیں. اور مدینہ منورہ میں قیامت سے پہلے یہ قیامت برپا ہو. عمر کی باتیں سن کر کے لوگ سمجھتے تھے کہ بچ جائے گا, اور عمر کے آنکھڑیاں لٹکی ہوئی خون بہتے ہوئے دیکھ کر لوگوں نے کہا مشکل ہے بچ, اتنے بڑے خار اور چوٹ کے بعد. تو اس زمانے میں دستور تھا کہ ایسے زخمی کو کھجور کا ایک شربت پلاتے تھے, اگر وہ شربت توڑ ٹھیر کر کے نکلا تو علامت ہے کہ بچ جائے گا، لیکن شربت جیسے ہی پلایا بہر آیا. اس کے بعد اونٹنی کا دودھ پلاتے تھے، اس کے پینے کے ساتھ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سارے جسم سے دودھ باہر آ گیا. اور طبیب حاذق نے کہا اوس سے امیر المومنین حضرت وصیت فرما دیجیے، وقت بہت کم لگ رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یا عمر منبر پر آواز دے رہے اور مصر میں حضرت ساریہ سن رہا ہے، اور یا عمر اپنی مسجد میں لوگوں کو اٹھانے آئے انہیں میں قاتل تھا اور حضرت صاحب کو معلوم ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت تو اس طرح ہے، کبھی جیسے اونچی جگہ بیٹھ کر سب ہم دیکھتے ہیں اور کبھی ہم کو پاؤں کے نیچے بھی نظر نہیں آتا. ایک فریق نے بالکل اس قسم کے خوارق کا انکار شروع کر لیا، جیسے ہمارے نج کے حضرات تھے اور محمد ابن عبد الوہاب کے متبعین ہیں، قاضی شوکانی کے لوگ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعد منحرف اور سرکش ہے، اور موجودہ حکومت سعودیہ کے دیوانے اور مجانی توحید کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس کرامت ہوئی کرامت شروع ہو گئی، ان کو پراٹھے میں بھی کرامت نظر آئی ہے، حلوے میں بھی. ہمارے زمانے کے بدتی اینڈ کمپنی، ان کا سارا کام کرامتوں سے، فضائل حلوہ، فضائل پراٹھا، فضائل شیرنی، فضائل آئس کریم، یہ سب ان کی کتابیں ہیں، لیکن فضائل جہاد کوئی نہیں. لکھیٹی مریدان جی، ہاں، اور کرامتوں کے عنوان سے عقیدے توحید سے اور سنت سے محروم ہو رہا ہے. ہر چیز کا ایک نظام زندگی ہے، اسلام کے اندر ایک معیار ہے، ایک مقدار ہے. ہمارے اصول فقہ میں ایک قاعدہ لکھا ہے کہ کیا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک ہی رات میں آدمی جائے، رات گزارے اور صبح پھر اس واپسی کونے عالم میں ہو، تو اصول فقہ کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ خرق عادت کرامت ہو سکتی ہے. اس سے بھی زیادہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جن بزرگوں کو پاک اعمال اور نیک اعمال کی وجہ سے اپنائیت نصیب فرمائی ہے، ان کو دور سے دور تک نظر آتا ہے، لیکن یہ ان کا کوئی منصب نہیں ہے، یہ خدا کا احسان ہے، جب وہ چاہے تو فرما لے. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس کے لیے آنکھیں چاہیے، بصیرت چاہیے، شعور چاہیے. پیغمبر معراج تشریف لے گئے تو کیسے لے گئے؟ 70,000 ملائک کعبہ سے القدس تک دونوں طرف راستوں میں کھڑے ہیں، اور آپ اس کے درمیان میں انتہائی اعزاز کے ساتھ جا رہا ہے. 1,24,000 انبیاء نے القدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا. تفصیل آسمانوں کی چیزیں آپ کو دکھائی گئی، جنت کی بھی اور جہنم کی بھی، ساتویں آسمان کے بعد کر آپ اللہ بزرگ و برتر کے دیدار کے لیے اور قرب و تکلم کے لیے روانہ ہوئے. اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ متفق مسائل ہیں. اس کا کوئی منکر نہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار ہو گئے، آپ کی خواہش تھی کہ مسجد جائے اور صحابہ کو نماز پڑھائے اور ان سے بات چیت کرے، لیکن بار بار مرض کا غلبہ ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سات مشقے پانی سے بھرواؤ، سات مشقے پانی سے بھروا کے لائے گئے اور بی بی حفصہ کے ٹب میں آپ کو بٹھایا گیا اور آپ پر آہستہ آہستہ مشقوں سے پانی چھوڑا گیا، جسم مبارک کے تر بتر ہوا، آپ کی تسلی ہوئی کہ نہا لیا، تو آپ نے اشارے سے کہا کہ بس کرو، ذوف اتنا بڑھ گیا تھا کہ بول نہیں سکتے، اور جب بولنے لگے تو آپ نے کہا ادعو عباس و علی، عباس اور علی کو بلاؤ، وہ دونوں آئے اور عباس پر دائیں ہاتھ رکھا، علی پر بایاں، اور ان کو چلنے کا طریقہ بتایا کہ ایسا ایسا قدم لو، میں تو آپ کی طرح صحت مند نہیں ہوں، بیمار ہوں، اور مسجد نبوی اور گھر بالکل ایک ہی دیوار ہے، اور اتنی دیر میں آپ وہاں تشریف لائے، بڑے آرام سے انہوں نے آپ کو مصلے پہ اتارا، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے پیچھے ہو گئے اور آپ آگے رہے، آواز اتنی کمزور تھی کہ مشکل سے ابو بکر سن رہے تھے، اور پھر ابو بکر تکبیرات کی طرح آواز اٹھاتے تھے اور صحابہ سن رہے تھے، یا وہ پیغمبر ہے کہ جو ساتوں آسمانوں کے بعد عرش تک لا مکان تک جا رہا ہے، اور یہ اپنے گھر سے یہ خانہ خدا تک آنا دشوار ہے، انسانیت پر دونوں حالات آتی ہے، بیماری کے سینکڑوں مسائل ابواب المرض کے پیدا ہو گئے، اور مریض امتی، مریض بیمار، امام خطیب سب کے مسائل آ گئے، مرض سے کیا مراد ہے؟ عدم استطاعت، عدم استطاعت سے کیا مراد ہے؟ عدم تحمل، عدم تحمل سے کیا مراد ہے؟ ثقل، گرانی، پریشانی، اللہ، جب کھڑے نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ جائے، جب بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جائے، لیکن نماز پڑھے، اور جب بیٹھتے ہیں اور آگے پھر سجود پر قادر نہ ہو تو اشارہ کرے، اشارہ پھر بیٹھ کر کرنا مناسب ہے، بعض جگہ لوگ کرسی پر کھڑے ہوتے ہیں، غلط ہے، فقہ احناف کا اتفاق ہے کہ اشارہ کرنے والا کرسی پر کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھے گا، فتاوى شام میں ہے وَقُتُبُ الْمَذْهَبِ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَيْهَا، ہمارے مذہب کی تمام کتابیں یہی بتا رہی ہیں کہ قائدن اشارے کی نماز اولا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے سے، اور قائدن جب نماز پڑھائے گا تو پیچھے سے قائمن ان کے پیچھے پڑھ سکے گے، لئن القائم یصلی خلف القائد، سینکڑوں مسئلے نکل رہے ہیں، اب ایک بلا ضرورت کے آدمی سامنے لکڑ رکھتا ہے یا تکیہ رکھتا ہے، اس پر آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی، جہاں تک ہو سکے صحیح طرح سجدہ کرو، نہیں کر سکتے ہو تو اشارہ کرو، درمیان میں مت رہو، لیکن ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ سامنے تکیہ رکھ کے سجدہ کر رہی ہے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اجازت دے دی، تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور سجدے کے لیے زمین پر نہیں جھک سکتا ہو، اور اس دوران وہ کوئی لکڑ یا کوئی میز یا کوئی چیز رکھے اور اس پر سجدہ کرے. وہ جو زمین پر سجدہ ہے اس کو کہتے ہیں فی حکم الارض، اور وہ جو درمیان میں کوئی چیز آ کے اس پر کرے اس کو کہتے ہیں متصلا بالارض. فما یکون متصلا بالارض یکون فی حکم الارض، لہذا جو متصل بالارض ہوگا جیسے تیپائی پر، میز پر، ٹیبل پر، لکڑ پر، وہ بھی زمین پر سجدے کے برابر ہے. لہذا ایسا شخص امامت بھی کر سکتا ہے. افتاوہ شام جلد اول صفحہ 109 اور 110 پہ ہیں. حتی صحت صلاۃ القائمین قلبہ، یہاں تک کہ صحت مند جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ اس بیٹھے ہوئے امام جو کسی لکڑ جو زمین اور اس کے درمیان میں ہے اس پر سجدہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے. یہ مسائل میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کیونکہ مسائل میں فرق آتا ہے نا وقت کے گزرنے سے. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ موضع شرعی کا مسا جائز ہے، جو چمڑے کا بنا ہوا ہو یا کم از کم تلوہ چمڑے کا ہو اس کو الخف الشرعی کہتے ہیں. کانا مجلدین او منع علین، چمڑے کے بنے ہوئے ہو یا چمڑے کا تلوہ ہو، لیکن کسی ایسی چیز کا بنا ہوا جیسے جراب ہے، سخت قسم کی ریت زینے کہ چلنے سے اترے نہیں، اوپر پانی ڈالنے سے اندر نہ جائے، میلو چلنے سے جگہ نہ چھوڑے. ہر صاحب نے کہا کہ اس پر مسا نہیں ہوگا اور اس سے نماز نہیں ہوگی. نوح ابن ابی مریم نے کہا ہے کہ میں حضرت صاحب کی عیادت کے لیے گیا، پتہ چلا کہ طبیعت ناساز ہے، آپ جرابوں پر مسا کر رہے تھے، اور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جس کی پہلے اجازت نہیں دیتا تھا آج وہی کر رہا. مسائل میں تبدیلی، امام اعظم ابو حنیفہ اس نے بھی تسلیم کر لی. فرمایا الان افعل ما کنت امنعکم عنہ بحر شرکان، نہر شرکان، رمز شرکان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر اندر ختم کرو، اور 3 دن کے بعد کوئی بھی قربانی کا گوشت نہ استعمال کرے. مطلب یہ کہ فقراء اور مساکین کو خوب پہنچے. تنگی تھی، پریشانی تھی، غم گساری تھی، فاقے تھے، ناچاری ہوا. کچھ مدت جب گزر گئی اللہ تعالیٰ نے وافر اور کثرت سے آرام اور دنیا کے تعائش بھی پہنچا دیے تو آپ نے اجازت دے دی. ایک صحابی جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو پہلا مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن میں ختم کرو، اور جب سفر سے واپس ہوا اور گھر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا تو گوشت کا سالن گھر والوں نے رکھا. آپ نے پوچھا یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ کہا قربانی کا. کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہا مہینہ ہو گیا. کہ یہ کیسے پکا ہے؟ تو انہوں نے کہا قد حدث امر بعدک نقض، آپ کے بعد نئی وحی آئی ہے، نئی تحقیق آئی ہے، اور حضرت نے اجازت دی. اور پھر مدینہ منورہ میں نکلا اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں کو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرانی روایت یاد تھی، اس کو نئی یاد نہیں تھی اور موجود نہیں تھا. کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، دونوں رکعتوں میں. جب سلام پھیرا مسجد میں اڑبوم مچ گئی، ماں حاضر سولہ، یہ کون سی نمازیں پڑھا رہا؟ فاتحہ سے پہلے بالجہر بسم اللہ کہاں ہے؟ معاویہ نے کہا نہیں. کہا ہم جو وہاں آتے جاتے تھے اس وقت تو لوگ پڑھتے تھے، تو ایک وقت کو تاکید کی کہ سیدھے جاؤں مدینہ منورہ، پیغمبر وہی فوت ہوئے ہیں، وہی اسلام مکمل ہوا ہے. لوگوں سے پوچھ کیا تو انہوں نے وہاں جا کے مختلف نمازیں پڑھی. اب کسی مسجد میں بھی کسی نماز میں بھی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے، لیکن حصہ بالجہر نہیں ہے. واپس چلے گئے، معاویہ کو کہا ہم کو شرم آئی کہ مدینہ کے بچے ہمارا مذاق اڑائیں گے، اتنے بڑے بڑے ہو کر کہ ان کو آج تک مسئلے کا پتہ نہیں، فاتحہ سے پہلے امام زور سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، یہ قاری واری جو تراوی میں پڑھتے ہیں دادا چر کی بچی سپس پوچھی گئی کوئی بچی. مولانا اشرف علی سے جب پوچھا گیا فرمایا یہ فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اس کا فلاں قاری عاصم اور فلاں سے کیا تعلق ہے؟ یہ قراءت کا مسئلہ نہیں ہے، فقہ کا مسئلہ ہے. مسائل میں فرق آتا ہے، اس لیے اسلام بما تفصیلات کے قبول کیا جاتا ہے. ایک وہ آمنت باللہ تفصیلی اور ایک اجمالی. اگرچہ وہ علماء کہتے ہیں تفصیل سے مراد احکام ہے اور اجمال سے مراد متشابہات ہے. علماء دین کی خدمت میں لوگ اس لیے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں تاکہ ان کو تمام مسائل معلوم ہو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ علماء ہیں جن کو مسائل یاد ہوتے ہیں اور ان سے آپ پوچھا کر. بنی اسرائیل میں ایسے علماء تھے جو اپنے مذہب پر گرفت رکھتے تھے، قرآن نے ان کا ذکر کیا یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس نبی آخر الزمان کو اور قرآن کی حقانیت کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. یعلمہ علماء بنی اسرائیل، چونکہ وہ علم جانتے تھے تو اللہ نے ان کو مان لیا کہ یہ علماء ہیں. بہرحال ایسے مسئلے در مسئلے، کیونکہ طبیعت ناساز ہے، ناسازی کی باتیں کرنی تھی تو میں نے کہا چلو ایک نیا مسئلہ ہے، عاجز فقیر بھی اس حد تک پہنچا. اور ہمارے اپنے نمازی تو الحمدللہ اس پر کتاب اور مقالہ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دور دراز سے جو آ جاتے ہیں غریب پریشان ہوتے ہیں، دینی اور علمی پریشانی ان کا دور کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور مجھے عاجز اور عزیز منور شاہ کو صحت شفا تندرستی اور سلام کی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سوالات کے جوابات سننے آتے ہیں وہ مختصر سنت نفل پڑھ کر جو آباد سخی سننے بیٹھ جائے اور جو دوسرے خواہشات کے لیے وہ تفصیل کے ساتھ فقی نشست کے بعد بے شک جتنا چاہے الاذان الاثر نوافل پڑھتا رہے، لیکن فقی مسائل کا درجہ ہزاروں نوافل سے بڑھ کر ہے، احتیاط فرمائیں اور اس نشست کا احترام ہو. رب گیڑی خرچے تھے تو جماعت میں رکھے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے خواب میں میری زیارت کی تو اس نے میری ہی زیارت کی، لیکن اگر کسی نے حضرت عائشہ یا امہات المومنین میں سے کسی کی زیارت کی تو اس کے متعلق کیا فرق، انہوں نے بھی ان کی زیارت کی، کیا فرق پڑا؟ یہ بھی خواب میں دیکھی جا سکتی. آپ کا سوال واضح نہیں ہے، اس لیے میں جواب بھی آپ کی طرح دے رہا ہوں. لڑکا سنی ہے اور لڑکی راغبی ہے، نکاح نہ جائے حقوق لباس کیسے پورے ہوں گے؟ لڑکا میرا بھانجا ہے، حقوق لباس تو بہت چھوٹی چیز ہے جو عوام میں مشہور ہے، تو حقوق لباس پہلے ہے، حقوق اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے. روزانہ پانچ نمازیں فرض ہے، بندے کا کون سا حق فرض ہے؟ مال میں زکات فرض ہے، بندے کا کتنے حق فرض ہے؟ اس میں پتہ نہیں کٹ ڈکوس لباس نے یہ مشہور کر لیا، حقوق لباس جی پہلے. ایک بزرگ سے ہم ملنے گئے، ان کے کچھ رشتے داروں نے وہاں شرک اور بدعت شروع کی تھی. میں نے کہا یہ آپ کا سارا خاندان یا بنوری ٹاؤن کا پڑا ہوا ہے یا دارالعلوم حقانیہ کا، ان میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ بدعت روکے؟ کہتے ہیں جی دل شکنی ہو جائے. میں نے کہا کیا تم اور کیا تمہارا دل، سخو خارو سب رو روئی. مسائل کو زندہ کرنے کے لیے امت کو کمر باندھنی پڑے گی. شادی میں ہمارے شرک جائز ہے نہیں؟ شادی میں تو شرک جائز نہیں ہے، ممبر سامنے ہے اور پاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب اور کر دے تو یاد رکھ لے. شیگان مذہب دے صرف مذہب کو ذرا مسئلہ دوران نماز اگر موبائل پر رنگ آ جائے تو کس طرح بند کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ ایک ہاتھ سے بند کرنا جائز. میرا مسوڑے کمزور ہے اس کی وجہ سے اکثر خون آتا ہے، اکثر نماز کے دوران بھی محسوس ہوتا ہے. اب مسوڑوں کا علاج کریں، قسم قسم کے بہترین برش نکلے ہوئے ہیں، فیس نکلے ہیں، تاہم اس کے باوجود بھی آپ وضو سے کافی دیر پہلے وضو کیا کریں تاکہ خون آلودہ نظام ختم ہو کے صاف ستھرا نماز پڑھ سکے. صبح میں ہمارا صبح منہ میں پانی ہوتا ہے اور سنت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، گیر اور خواب میں ایسے ہی دیکھتا ہے. سنت پر قانون نافذ کرنا کیسا ہے؟ سنت قانون نافذ کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ سنتیں بیان کریں، لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے گا اور عمل شروع ہو جائے گا. نماز میں قرآت کون سی غلطیاں ہیں؟ نماز میں قرآت کی کسی غلطی سے سجدہ سہو نہیں. مختلف قرآتوں کی کوئی مثال یہاں فرما دیجئے. میں قاری نہیں ہوں، کسی دن قاری محمد قاسم کو لے آؤں گا، وہ بہت شوق سے قرآت شروع کرتے ہیں اور شروع کرتے غلطیاں شروع کر دیتے ہیں. باقی اعلی حضرت بھی قرآت کے دعوے دار ہیں. جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس فانی دنیا میں رہنا نیکیوں کے لیے ہے، سلامت الاعضاء کے ساتھ ہے، آپ متعلقین خصوصا حافظ محمد انور شاہ کو حاسدوں کے اسد بد نظر بد نظری سے حفظ و امان عطا فرمائیں. حق تعالی معال خانہ دعا کو ہے اللہ قبول فرمائیں. بہت شکریہ مہربانی. جزاکم اللہ خیرا. کیا بغیر مہر کے خطبہ دے سکتے ہیں؟ بغیر ممبر کے خطبہ دے سکتے ہیں؟ خطبے کے لیے ممبر بھی سنت ہے, واجب فرض نہیں ہے. کیا قومی بچت ادارہ پاکستان میں ہے؟ مجھے ان کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو جانے تیرا لت پت نظام جانے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و علی احمدک حمد الحامدین و اشکرک شکر الشاکرین. اللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى.